روشن میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
روشن میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش نہیں بلکہ عالم تیرا پروانہ. بہت دنوں کے بعد ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں اور چونکہ روز ہی ذہنی آزمائش کرنے کی عادت رہی تو الفاظ بھی زبان پہ وہ آتے آتے رہ گئے. بہرحال مجھے بہت سارے میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں کہ ہم ذہنی آزمائش کو مس کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد سلسلہ ختم پذیر ہوتا ہے. تو آپ سب کی محبتوں کا, آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ, لیکن اب پھر ہم کنٹینیو کرنے آ گئے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت عشق رسول سے بھرا ہوا سلسلہ عالم تیرا پروانہ. اور آج تو موضوع بھی بڑا پیارا ہے اور موضوع ہے عاشقوں کے امام. ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہونا ہے کہ جن کا جب بھی ذکر کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے, پیارے آقا کا ذکر خیر ہو ہی جاتا ہے جب ان کی بات کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو نبی پاک پر کچھ ایسا قربان کیا, کچھ ایسا پیارے آقا پر فدا ہوئے, فنا فر رسول کا ایسا مرتبہ پایا کہ ان کی بات جب بھی کریں نبی پاک کی بات بن جاتی ہے. سبحان اللہ, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. کیا بات ہے, آج بات ہوگی عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. مگر اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں ہم درود پاک کی ایک فضیلت انشاءاللہ سنتے ہیں. امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. اسے دیکھ کر آپ کا رخ انور نکھر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا. جب اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ چلا گیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکی کی مثل ہے. ایسی نیکی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکی کی مثل ہے. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا, یہ شخص روزانہ مجھ پر ایک ایسا درود پڑتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا, وہ یہ کہتا ہے, اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ. یعنی اے اللہ عز و جل, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود بھیجتی ہے. ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نور کے پیکر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں اور فضیلتیں حاصل کرتے چلے جائیں. تو آئیے مدنی چل کے ناظرین محبت و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں, نعت خواں اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں, ایک مختصر نعت ان سے سنتے ہیں. تو آئیے نعت کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی,
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
واہ کیا جود کرم ہے شہ بتا تیرا, ہے شگ بتہ چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا ہر کھلتے سخا کے وہ ہے ذرہ پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار آقا تیری سرکار مولا تیری سرکار تیری سرکار دل ملاتا ہے رضا اس سے شفیع سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ناظرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام کیا ہے یہ شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن عثمان ہے. ابو بکر تو بیسیکلی آپ کی کنیت تھی لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ ابو بکر کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں. آپ کے اقوال بڑے مشہور ہیں آپ کے جو القابات ہیں عتیق اور صدیق آپ کے القابات ہیں، لیکن پہلے ابو بکر کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کو پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ابکر اور بکار ہے، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے اس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا، جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت بہت ماہر ہوتا، تو عرب کے لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور آپ بہت مالدار بھی تھے، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور ایک اور بھی وجہ لکھتے ہیں علماء کہ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں، فرسٹ آنے والا، آگے فرسٹ، تو ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والا، چونکہ آپ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، ہجرت کرنے، حضور کی وفات کے بعد اپنی وفات میں بھی، قیامت کے دن قبر وغیرہ کھلنے کے معاملات میں بھی اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا، سبحان اللہ، یعنی اولیت والا کہا گیا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ آپ کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ عتیق وہ پہلا لقب ہے جو اسلام سے پہلے ہی آپ اس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی کو یہ لقب نہیں دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور عتیق کی بہت ساری روایتیں ہیں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار مژدہ سنایا، کیسی خوشخبری دی، آپ فرماتے ہیں نبی پاک، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے ہی ان کا جو ہے وہ لقب جو ہے ان کا نام جو ہے وہ عتیق پڑ گیا۔ اور سبحان اللہ، آپ کے ایک اور بڑی پیاری وجوہات تو بہت ساری لکھی علماء نے، مگر آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ جو تھی ان کی بڑی پیاری دعا تھی کہ آپ کی والدہ نے ایک بار فرمایا کہ میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، تو جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو لے کر بیت اللہ گئی اور گر گڑا کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما۔ اس کے بعد سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا، یعنی آپ بچپن میں آپ کا انتقال نہیں ہوا اور اللہ پاک نے آپ کو طویل زندگی دی۔ بچپن کے بھی بڑے کمال کے واقعات ہیں، جوانی کی بھی بڑی کمال کی باتیں ہیں، آج بہت ڈیٹیل میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے اور شاید بہت ساری ایسی باتیں سنیں گے جو پہلے ہم نے نہیں سنی۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف۔ راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ ہم مختلف زبانوں میں بھی سلسلہ کرتے ہیں تو ہم راشد بھائی سے گزارش کریں گے کہ پنجابی زبان کی نمائندگی کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات کے بارے میں بتائیں۔
اللہ تبارک و تعالی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل و کمالات دا حامل بنایا، نبوت و رسالت تو بعد مخلوق وچ جڑا سب تو وڈا مقام و مرتبہ ہی ہے او ہے صحابیت دا، یعنی او مسلمان جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب پاؤنا آلائی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دا شرف پاؤنا آلائی ہے، حسن صحابی آدن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان ہے یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت اور اظہار نبوت فرمانا تو پہلو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اور صحابی ہونے دا شرف عطا کر دیتا۔ نیالا حضرت امام علیہ سنت اپنے رسالے تنزیہ المکانت الحیدریہ وچ لکھیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال دی عمر وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک نپے تے قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت وچ ہی ہیں، اج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال مزار وچ ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک اس وقت 18 سال آئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 2 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوٹے آئے، اس زمانے تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اج تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت پائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ ہی ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 جس وچ غار ثور دا پورا او منظر بیان کیتا گیا، اس وچ رب تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان حکایت کیتا کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب میرے محبوب علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا۔ علماء کرام اس آیت مبارکہ دے تحت ذکر کیتا کہ صاحب تو مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پوری امت دے مفسرین دا اس گل تے اجماع ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او ساتھی کہ انہاں دا حضور دا صحابی ہونا قرآن دی آیت تو ثابت ہے۔ پت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت دا پیشہ اختیار کیتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پیشہ اختیار کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک جوانی وچ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی رہے۔ اور علماء کرام ذکر کیتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت فرمانا تو فوراً بعد ایمان قبول کیتا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں جسن بھی اسلام دی دعوت دیتی آپ نے نبی ہونا دا اظہار کیتا تے سارے یا تے تردد کیتا کچھ غور و فکر کیتا بعض لوگ خاموش ہو گئے لیکن ابو بکر او واحد ہے میں نے دعوت تے فوراً لبیک آ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا یعنی بغیر تامل بغیر غور و فکر تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتے ایمان آندا ایدی وجہ کی ہے علماء کرام ذکر کیتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اظہار نبوت تو پہلو ہی صحبت دا شرف حاصل آ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حقانیت اور نبوت دے جڑے دلائل آئے اور جڑے شواہدات آئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لے آئے یعنی دلائل اور شواہدات مکمل ہو چکے آئے بس اعلان نبوت فرمانا دی دیر آئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن ہی اعلان کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نو دے کردار دے حوالے نال علماء کرام ذکر کیتا کہ زمانہ جاہلیت وچ جس وقت شراب عام آئی اور برے کم عام آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خوش نصیب فرد ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت وچ بھی کدی شراب ہاتھ نہ لایا اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دی اے عظمت ہے اور اے شان ہے جسن اعلیٰ حضرت امام سنت تنزیہ المکانت الحیدریہ ان وسمتی عہد الجاہلیہ وچ اپنے مبارک سارے ذکر کیتا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اے دو خوش نصیب ایسی ہستیاں ہیں کہ زمانہ جاہلیت وچ بھی انہاں کسی غیر خدا دے اگے اپنا سر نہیں جھکایا اللہ تبارک و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دے دامن زمانہ جاہلیت وچ بھی شرک دی ناپاکی تو دور رکھیا
اللہ اکبر ناظرین آپ نے سنی باتیں اور واقعی باتیں تو اتنی ہیں کہ ایک سلسلہ یقیناً کافی نہیں ہے کئی سلسلے کیے جائیں بلکہ پوری مہینہ گفتگو کی جائے تو اللہ پاک نے اتنے فضائل عطا فرمائے ایسی کمال کی ہستی ہیں ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے کہ جتنا بات کریں بات یہ ادھوری رہ جاتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال آپ کی عمر مبارک 18 سال اور اس زمانے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو گیا سلیم الفطرت تھے شریف النفس تھے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے ہی دوست بنتے ہیں تو نبی پاک کا ساتھ مل گیا محلہ بھی ایک تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی ہوئی نکاح ہوا تو میرے آقا جس محلے میں قیام پذیر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی وہاں تھا تو پھر ساتھ رہنے لگے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوا یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو اب ذرا غور کریں نا اگر غور سے ان تینوں ہستیوں کے بارے میں دیکھیں تو یہ تینوں کون تھے دا موسٹ کلوزسٹ پرسنالٹیز ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے ساتھ جو تینوں قریب ترین لوگ تھے نا ایک زوجہ ہیں جن کو آلموسٹ 20 سال ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی تو 15 سال ہو چکے تھے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا مولا حضرت ابوبکر صدیق کو 20 سال کی رفاقت ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آنکھ ہی نبی پاک کی گود میں کھولی ہے تو یہ بات جو سیکھنے والی ہے نا کہ دنیا میں کسی پرسنالٹی کسی شخصیت کو دور سے دیکھتے نا بڑی اچھی لگتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ کتنا بہت سارے کمالات ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی یا بعض اوقات دینی لحاظ سے لیکن ہم جیسے لوگوں کے جب کوئی قریب آتا ہے نا تو ہمارے عیب سامنے آتے ہیں ہماری خطائیں سامنے آتی ہیں بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا اور قریب جا کر دیکھا تو یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے مگر میرے آقا کی شان دیکھیں جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا جو جتنا قریب ہوا وہ ایسا ساتھی بن گیا کہ فرسٹ آف آل کلمہ پڑھنے والے جو تھے یہ کلوزسٹ پرسنالٹیز تھے تو کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ نے اسلام قبول کرتے ہی جو کام شروع کیا نا اچھا ایک تو بڑی بات یہ کہ آپ بڑے تاجر تھے آپ کا بڑا نام تھا آپ کی ایک شخصیت تھی اچھا پھر آپ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے کے بعد تاجر مجھے سن رہے ہوں گے بزنس کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں یار اپنا عقیدہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کاروبار تو سب سے کرنا ہے نا آپ کوئی پتہ نہیں کس عقیدے کا ہو کوئی کسی کا کیا بلیف ہو کاروبار الگ رکھنا چاہیے جناب ورنہ کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں آپ نے چھپایا نہیں اپنے ایمان کو کہ بھائی کاروبار کا کیا ہوگا بزنس کو کیا ہوگا اپنے پرائے ہو گئے اپنے دوست دشمن ہو گئے مگر آپ نے نبی پاک سے جو دیوانگی پیارے آقا سے جو وفاداری تھی اس کا حق ادا کیا اور آپ نے علل اعلان اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں نے ایمان قبول کیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور جو کمال کا کام آپ نے کیا کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی یعنی کیسے مبلغ اسلام ہیں اور سب سے یہ تجارت کیسی کی. آپ اگر یہ دیکھیں, تاجر ہوتا ہے نا کاروباری آدمی, کہ یار اپنے پروفٹ کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے. ایک ڈیل کرنے کے بعد تو گھر نہیں بیٹھتا, وہ کہتے ہیں کما لی اب اس کو اور لگانا ہے پھر کمانا ہے. کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسا کہتے ہیں نا نیکیوں کا کاروبار شروع کیا, کہ آپ ایمان لاتے اور آپ اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے. اور اللہ نے کام کیسا لیا کہ ویری فرسٹ ڈے اسی دن آپ کی اسلام کی دعوت کی, آپ کی نیکی کی دعوت کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا زبیر, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ان کو دعوت اسلام دی, یہ اسلام میں داخل ہو گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو سلمہ, سیدنا ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہو گئے. اچھا یا یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم سیدنا عثمان غنی کی نیکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار صحابی تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص, سبحان اللہ, یعنی ان صحابہ میں پانچ صحابہ تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنی حضرت عثمان غنی کی نیکیاں ہیں نا, ان سب کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے. جتنی حضرت عبد الرحمن بن عوف, جتنی سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جرہ, کتنے بڑے صحابی, ان کے فضائل پڑھے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. مجھے تو ان کے بارے میں جو نا وہ بات یاد آتی ہے کہ میں الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضر ہوا ہوں, کہ حضرت وہاں جا کر جب ان کی سیرت کو پڑھا نا, تو حضرت عمر فاروق اپنے زمانے کے ایک تو امیر المومنین, اور آپ کا ایک مرتبہ آپ کی مینجمنٹ, آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی تمنا کیا ہے, کہتے ہیں ایک بہت بڑا کمرہ ہو اور اس کمرے میں ابو عبیدہ بن جرہ جیسے بہت سارے لوگ ہوں میرے پاس, بس میں چاہتا ہوں ایسے اور لوگ میرے پاس ہونے چاہیے. اور ایسی شخصیات ایمان لاتی ہیں تو کس کی دعوت کے سبب؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے سبب. یہاں میں مدری چل کے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا, نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. مبلغین مجھے سن رہے ہوں گے, دعوت اسلامی والے سن رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ بیان نہیں کرتے, درس نہیں دیتے, نیکی کی دعوت کے لیے آگے نہیں آتے, سستی کرتے ہیں. ارے یہ وہ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈ ہے, کہ کیا معلوم آپ کے ایک بیان سے, آپ کی ایک درس سے, آپ کی ایک نیکی کی دعوت سے کوئی نمازی بن جائے, کوئی گناہ چھوڑ دے. الحمدللہ آپ کو بھی ملتے ہوں گے, ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں کہ مدنی چینل پر ہم نے ایک پروگرام دیکھا اور اس سے ایک بات سیکھ لی, آج تک عمل کر رہے ہیں, تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلے ماشاءاللہ اس مبلغ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہو گئی. تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ایک جملے سے کس کے دل میں کیا بات اتر جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب کماتا ہوں. کسی نے کہا یہ کیسے حضرت, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. کہ 5 اپنی نمازیں اور 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. تو سبحان اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نیکی کی دعوت دی, اور کتنے بڑے بڑے جید صحابہ جو تھے وہ آپ کی دعوت پر ایمان لائے, اور پھر سبحان اللہ کیا خدمات دینیاں انہوں نے سر انجام دی. تو بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیدی اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیدی اکبر کا, اکبر کا یار غار محبوب خدا سیدی, اکبر کا خدا سیدی, اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا سیدی, اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں, خدا کے فضل سے میں ہوں گدا, صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا.
اللہ یہ چلا اشعار بھی چلتے رہیں گے, منقبت بھی چلتی رہے گی, ذکر بھی چلتا رہے گا. اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان, ہم تمنا, وہ کہتے ہیں نا شعر ہے نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. ہم نبی پاک کی راہ میں پلکیں بچھائے ساری زندگی گزار دیتے ہیں, مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ تشریف لاتے, ڈیلی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ کوئی دن ایسا نہ گزرتا, ایک بار بھی نہیں, بی بی عائشہ فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ جس کی صبح اور شام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے، صبح بھی تشریف لاتے اور شام بھی تشریف لاتے، بے شک وہ گھر قریب قریب تھے، وہ محلہ ایک تھا، مگر کیا بات ہے کس زبان سے مرتبہ بیان،
ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں بازار و گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں بازار و گھر میں، اب بھی لحد میں ان کے برابر، اب بھی لحد میں ان کے برابر، صدیق اکبر صدیق اکبر کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔
بلوچی مبلغ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی کچھ دل جوئی کی بھی نیت کرتے ہیں، جی کچھ ارشاد فرمائیے عظیم ہستی کے بارے میں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان بارہ، علماء کرامہ نا بازے جو سے فضائل و برکات استے، اس حدیث مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارے بازے استے۔ صدیق اکبر مختصر سا تعارف وہاں ذکر کنا کہ تی نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر، القاب صدیق و عتیق، تی شجرہ نصب اپتمی پشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاندانی شجرہ گنا ملی تے، اور عام الفیل تقریباً اڑائی سال بعد مکہ شریف ہے تو کا پیدا بیتے گئے۔ خصوصیت بارے صدیق اکبر ہے کہ حدیث یست کتابہ نہیں تو کا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ظاہری زندگی کے ابدا نماز وانن تھا، اور دیگر فضائل تو کا کہتے خصوصیت تو کا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سجنا چ پیشرا قرآن کریم جمع ہوتا، اور کئی بارے کہتے کہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گنا تقریباً 40 سال زندگی گوازنتا، اور یہ شرف کلی طرح ہی مل لیتا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شرف مل لیتا کہ تو صاحب تئی والد صاحب بھی صحابی اور چک نماسک دوراہی صحابی وتگا، اے اعزاز کلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مل لیتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرمان آدھی سے مبارکہ بھی استا صدیق اکبر بارے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارے حدیث سے مبارکہ ہیں کہ فرمان مصطفی خلاصہ ہیں کہ ابو بکر منی امت سجنا چ پیشتر جو اس سے جنت داخل بھی، یعنی منی امتیاں نہ چے سجنا چے پیشتر جنتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ داخل بھی۔ واو، اور صدیق اکبر فضائلت کا حدیث مبارکہ استے کہ یہ مفہوم ہے کہ ابو بکر محبت اور ائے شکر منی امت سرا واجب ہے، اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان بارے بعض فضائل و برکات استے۔ اگر ماں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیرت بارے اگر بیوان ہے تو ہمارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارے بعض چیزیں قبر پڑی، کیا یہ عشق رسول چیتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنا یہ زندگی چتو گوا دینتا ایا دین سر چوں دین جو استے نا عمل کوتا یہ چکا مشقت اور دین سر تی جان مال چوں قربان کو تگنتی جی اس دعوت اسلامی جو استے کتاب وچ بازی استا دعوت اسلامی ویب سائٹ اچ بھی ڈاؤن لوڈ کنک بھی انتے، اور مکتبۃ المدینہ چ جو استے ایک کتاب بھی اگر کسے بگڑی تی اینا بہوانی تو بازی جو استے علم دین خزانہ ملی، یک کتاب استے فیضان صدیق اکبر، اور دومی کتاب شان صدیق اکبر، اور سائمی کتاب جیسے عاشق اکبر، ایک کتاب ہاں یہ مختصر مختصر کتاب ہاں اسے چکلی یک کتاب ہے جو استیا زخیم ان کے پاس آیت کا مواد موجود ہے جو یہ کتاب کا ڈائریکٹ ٹائٹل پیج ہے تو کہیں لکھتا کہ تقریباً 65 کتابوں نے جو استیا صدیق اکبر فضائل جو استے درج کو تو لکھتا کہ کتاب ہے تو کا مارش مارا لوٹی کے جو استے مائیں کتاباں نہ بیوان ہے، اور خوب خوب جو استے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیرت بارے زانک بھی کہ میں بھی عشق رسول تو کا اضافہ بھی شیعہ چھو۔
سبحان اللہ کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی، اور ساتھ ساتھ کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، اور جو کتاب ہے واقعی اس کتاب کا میں ٹائٹل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کتاب کے ٹائٹل پر بھی بڑی پیاری چیز لکھی ہوئی ہے کہ 500 کتب سے ماخوذ جامع کتاب، 500 بکس جو ہیں اس سے جناب اس کتاب سے یوں سمجھیے کہ اس کے اندر مواد موجود ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ پہ بھی موجود ہے اور آپ اپنے ٹیبلٹ پر اپنے موبائل پر بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
عشق جو ہے یہ خود بخود انسان بڑھاتا ہے یا یہ کوئی ورثے میں ملتا ہے؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائے کہ اتنا زیادہ عشق جو ان کو نصیب ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کو, وہ ہم کر سکتے ہیں, اس حوالے سے رہنمائی کریں.
دیکھیں یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مرتبہ کیسا عرفہ والا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کو تو علماء نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ بندے کی جہاں پر جس مٹی سے اسے بنایا جاتا نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائے بھائی آ جائے, جس مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے اور وہیں پر اس کی تدفین ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور حضرت عمر فاروق کی شان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کے وقت اسی مٹی کو استعمال کیا گیا کہ جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی. یعنی یہ تو پہلے سے سلیکٹڈ تھے, سبحان اللہ, یہ کیسے ساتھی تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تو ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے غیب سے یہ آواز سنی تھی کہ یہ نبی پاک کے رفیق ہوں گے اور صحابی ہوں گے اور یہ صدیق ہوں گے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ تو ایک بہت ہی کمال کی بات ہے. لیکن یقیناً عشق رسول جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے صحبت اختیار کرنی ہوگی, اس شاق کی صحبت اختیار کرنی ہوگی اور کتابیں پڑھیں, ایسے لوگوں کے واقعات پڑھیں, تو الحمدللہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ فرما ہو گئے, انشاءاللہ مفتی صاحب کی برکتیں لوٹیں گے. اور یہ سوال میں چاہوں گا کہ اب مفتی صاحب سے بھی لیں گے, ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر قبلہ مفتی قاسم صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی
محمد صدام حسین اتاری وہاڑی جوانز کریندہ بیاں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہن چنگا جاندہ بھی. عبدالحبیبائی تو انو عرض ہے کہ جس طرح سلسلے دے وچ مبلغین دعوت اسلامی بیان کردے نے مختلف اپنی مادری زبان دے وچ, ان دے وچ مختلف نعت خان بھی ہونے چاہی دے نے جڑے اپنی مادری زبان دے وچ کچھ کلام پیش کرن. جزاک اللہ خیرہ.
جزاک اللہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں نعتیں بھی شامل کریں. مفتی صاحب آپ کی پہلے تو آپ کی آمد مرحبا, شکریہ آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ آپ سے جاننا ہے. سوال آپ کی آمد سے پہلے کال پر آیا تھا کہ عشق رسول بڑھایا کیسے جا سکتا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, قدرتی طور پہ ہوتا ہے, یا کوئی بندہ اپنے اندر عشق رسول کا اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ اس بارے میں پہلے کچھ مدنی فرمائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو گاڈ گفٹڈ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا انعام ہی ہوتا ہے جو کسی کو عطا کر دیا جائے. تو اعلی حضرت علی رحمہ اس لیے دعا کرتے نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو اس اعتبار سے تو یہ انعام الہی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہرحال جو اسباب کا ایک سلسلہ ہے وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اعلی حضرت علی رحمہ سے یہی سوال ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کے لیے کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا تھا ایک درود پاک کی کثرت کی جائے, دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, تیسرا سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے, اور چوتھا خوش الہان نعت خانوں سے نعتیں سنی جائے.
واہ واہ واہ.
تو یہ تین یا چار یا تین چیزیں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بیان فرمائی. اور مجموعی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اصل میں عشق جو ہے نا یہ ہے کیفیت کا نام, اور کیفیات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ جو ٹیمپریری ہوتی ہیں کہ کسی وقت میں ان کیفیات کے اندر جوش آتا ہے اور دوسرے وقت کے اندر وہ کیفیات ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, تو یہ عارضی کیفیات ہوتی ہیں. اچھا اب یہ جو عارضی کیفیات ہیں اس کے بارے میں بزرگ کا مجھے فرمان یاد آیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ نفحات رحمت ہوتی ہیں.
واہ.
یعنی رحمت کی یہ ہوائیں ہوتی ہیں.
آئے آئے
آئے. اب جو بندہ ان کو قید کر لے,
واہ,
جو بندہ انہیں قید کر لے,
واہ واہ واہ,
تو ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کیفیت کی لہر آتی ہے,
صحیح ہے,
لیکن وہ آ کے گزر جاتی ہے.
صحیح.
اب اسے سسٹین کرنا, اسے برقرار رکھنا, اس کے اگر ساتھ کچھ کام کر لیے جائے تو وہ کیفیت برقرار رہتی ہے.
اللہ.
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, نمبر ایک تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کیفیت کب بنی. تو جس وقت وہ کیفیت بنی یا جس چیز سے وہ کیفیت بنی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے
کہ پھر اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے جو معاون چیزیں ہیں تھوڑا سا ان کی طرف غور کیا جائے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کیفیت بنتی ہے جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سنتا ہے یا نعت شریف سنتا ہے. تو اب انہی چیزوں کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ کریں, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی پریکٹس کو جوڑ دیں. پریکٹس کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے درود پاک کا معمول یا سیرت کا معمول یا قرآن پاک کی ان آیات کی تلاش کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے متعلق ہے, یا ایسی کتاب کے جو اس موضوع پر ہے جیسے صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب ہے, یا جیسے شفا شریف ہے, یا شمائل ترمذی ہے, اس طرح کی کتابیں ہیں. اچھا, یا پھر ایسے بیانات کی ایک سیریز ہے جیسے شفا شریف کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر موجود ہے, یہ شمائل شریف کا بھی سلسلہ موجود ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پر کرے, اس میں گیپ نہ آنے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شے میں گیپ آتا ہے نا تو وہ کیفیت ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کیفیت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوا پانی روشنی جو ہے نا دیتا رہے, تو وہ درخت جو ہے نا وہ تر و تازہ بھی رہے گا اور پھلتا پھولتا بھی رہے گا. اچھا, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بیسیکلی ایک حال ہوتا ہے اور ایک مقام ہوتا ہے, یہ صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے. حال کہتے ہیں ایک کیفیت آئی اور چلی گئی, مقام کہتے ہیں کہ جو کیفیت بندے میں ٹھہر گئی یا بندہ اس کیفیت پہ ٹھہر گیا. یہ حال اور مقام. اچھا, حال جو ہے یہ کبھی بھی ہمیشہ ایک طرح نہیں رہ سکتا, اس نے بدلنا ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہی حال مقام بن جاتا ہے تو مقام بننے کی وجہ سے اب اس میں وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کیفیت کا شور, وہ نہیں رہتا. کیفیت کا شور وہ نہیں رہتا. بندہ یہ سمجھتا ہے یار میرے اندر وہ وصف نہیں ہے, حالانکہ ہوتا ہے. اب اس کی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے میں پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے ایک مرتبہ کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے اور وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے, تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے نا وہ رونے لگے, اور ایک جیسے نا ایک کیفیت تاری ہوگی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اب جو آپ نے فرمایا نا اس کے دو مفہوم ہیں, ایک آپ کی ذات کے اعتبار سے ہے اور ایک اس کا حقیقت کے اعتبار سے.
صحیح.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع شروع میں ہم بھی ایسے ہی روتے تھے, قرآن پڑھتے تھے اور ہم بھی ایسے ہی روتے تھے.
اللہ.
لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. پھر ہمارے دل سخت ہو گئے تو سخت دل کو رونا نہیں آتا. اچھا, اب یہ تو ایک عاجزی والا معنی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہماری وہ کیفیات نہیں رہی. دوسرا یہ ہے جو علماء نے اس روایت کی شرح میں فرمایا ہے, وہ یہ فرمایا کہ اصل ہوتا یہ ہے کہ کیفیت کی ابتدا یہ ہمیشہ زور شور سے ہوتی.
واہ.
وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آبشار ہوتی ہے, اوپر سے جب پانی گرتا ہے نا تو وہ شور کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے. لیکن جب وہی پانی ندی بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ شور ختم ہو جاتا ہے,
مقدار زیادہ ہوتا,
حالانکہ پانی زیادہ ہوتا.
اللہ اللہ اللہ.
تو معاملہ یہ تھا کہ شروع میں جب قرآن پڑھا گیا ان لوگوں نے پڑھا تو ان کی کیفیت جو تھی وہ آبشار والی تھی.
سبحان اللہ.
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھے یہ ندی دریا اور سمندر تھے.
واہ واہ واہ.
اس میں ایک سکوت تھا, ایک سکون تھا, اور ایک ردھم تھا, اور وہ ایک جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس میں کیفیت میں وہ چل رہا تھا. تو فرق یہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ چیز نہیں ہے, یعنی یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے, یہ مثبت ہی ہے. ہاں, اس کا رنگ کچھ اور ہے. اچھا, اسے تصوف کی ایک اور اصطلاح ہے, وہ ہے انس اور شوق. انس یہ ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے نا وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, شوق کے اندر بے قراری ہوتی ہے. بعض بزرگوں سے یہ سوال ہوا کہ یار ہم مدینہ منورہ جانے سے پہلے تو بڑا تڑپتے ہیں, وہاں جا کے وہ کیفیت نہیں رہتی.
صحیح.
تو انہوں نے فرمایا کہ دوری میں شوق ہوتا ہے, قرب میں انس ہوتا ہے.
واہ واہ واہ. اور یہ واقعی لوگ کہتے ہیں, یہ واقعی سوال ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا.
اتنا تڑپ رہتے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا, وہاں جا کے یوں روئیں گے اور یوں پکاریں گے تو وہاں وہ کیفیت نہیں رہی.
تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو کیفیات ہے نا ان کا ایک پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جسے سمجھنا ہوتا ہے, تو اس کو ایک اعتبار سے تو نفسیات والوں نے بھی بیان کیا، لیکن تصوف نے اس کو جتنا کھول کر بیان کیا نا، جیسے امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، اب اس میں انہوں نے ان اصطلاحات کو لیا نا، انس، شوق، رغبت، رہبت، اس میں ایک ایک کو بیان کیا. کبھی دوری میں انس ہوتا ہے، قرب میں شوق ہوتا ہے، کبھی دوری میں شوق ہوتا ہے، قرب میں انس ہوتا ہے.
اللہ،
اب اس کے پیچھے انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سافٹ ویئر میں چیزیں ڈالی ہے نا، یہ وہ والی چیز ہوتی ہے. تو لہذا اس کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ عام سا بندہ ہے، یہ اتنا رونا دھونا کیا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی ہستی ہے، یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے.
صحیح بات.
تو اب لوگوں کا جو فیصلہ ہے،
پیرامیٹر جو وہ رونے سے ہو،
پیرامیٹر ہے نا وہ رونے سے ہوتا
ہے.
حالانکہ بزرگوں نے فرمایا کہ آنکھوں کا رونا فضیلت ہے لیکن دل کا رونا افضل ہے.
اللہ اللہ اللہ.
تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے رو ہی نہیں رہا، دوسرا بندہ دھاڑے مار کے رو رہا ہے، لیکن عند اللہ افضل یہ ہے کیونکہ اس کا دل رو رہا ہے، اس کا ظاہر نہیں رو رہا. ایک دوسرا یہ ہے کہ رونا بذات خود مطلوب نہیں ہے. جو خوف خدا کا رونا ہے اس میں رونا یعنی کہ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ کوئی ایسا مطلوب شرع نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ یہ خوف خدا اسے گناہوں سے دور کر دے.
بالکل.
اب ایک آدمی روتا بھی بہت ہے، گناہ بھی بہت کرتا ہے،
سارے کر رہا ہے، صحیح بات.
دوسرا بندہ روتا نہیں ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب بتا اس کی جو صورت حال ہے، اس کی جو کیفیت ہے،
رسول میں بھی یہ کیفیت آ جائے گی.
رسول والی کیفیت میں بھی یہ ہوتا ہے،
تو پر عمل نہیں کر رہا. اور
ایک بندہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ قوت قلب، ضعف قلب، وہ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا کچھ کیفیات جذب ہوتی ہیں جو بندے میں جینز کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کچھ کے اندر جو ہے اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں میں بیان کر سکتا.
ویسے بھی آپ نے اس ٹاپک کو بہت ڈیٹیل سے ماشاءاللہ بیان کیا،
لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، خواتین زیادہ روتی،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا، مرد کم روتے. بحیثیت انسان تو دونوں برابر ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن خواتین پہ جذبات غالب ہوتے ہیں،
ایسا ہی ہے،
ٹھیک ہے نا. مردوں پہ جو ہے وہ عقل اور روب کی صورت غالب ہوتی ہے، جو ہم ایک عام مشاہدہ کرتے ہیں.
صحیح.
جہاں جذبات ہوں گے وہاں رونا ہوگا،
ایسا ہی ہے.
جہاں قوت اور طاقت والا پہلو زیادہ ہوگا وہاں پر رونا کم ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کی کیفیات کے پیچھے چلتی ہیں. تو اصل کیا ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی، ایک ہے مطلوب اور ایک ہے محمود. مطلوب یہ ہے کہ تم سے اس کا مطالبہ ہے. محمود یہ ہے کہ مطالبہ نہیں ہے لیکن ہو جائے تو اچھا ہے، اگر ہوگا تو اچھا ہوگا. نماز پڑھنا مطلوب ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت بندے کی جو ہے نا حالت و کیفیت ہی بدل جائے، یہ محمود تو ہے، مطلوب نہیں ہے. اس کا حکم نہیں ہے، اس کا
آسانی بھی ہے نا،
ہم آسانی ہی کی وجہ سے یعنی کہ مومنوں پر آسانی ہی ہے یہ.
بالکل صحیح.
ورنہ تو نماز پڑھنا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے کہ ایسے نماز کیسے پڑھ سکے. تو یہ جو کیفیات ہوتی نا یہ محمود ہوتی، جو افعال ہوتے ہیں یہ مطلوب ہوتے.
سبحان اللہ.
ایک بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سنتوں پہ پورا عمل کرتا ہے، دوسرا بندہ روتا ڈٹکے ہے، کرتا کچھ نہیں ہے.
صحیح.
تو اب اس میں ایک محمود شے تو ہے، لیکن جو مطلوب چیزیں تھیں
بہت گہری بات
وہ اس نے چھوڑ دی.
بہت پیاری بات.
اور دوسرے بندے نے جو مطلوب تھی وہ ساری کر دی.
اچھا پبلک چیک کر رہی ہے کہ وہ جو محمود چیزیں کرنے والا ہے وہی بڑا عاشق رسول ہے. ارے ہم تو جب دیکھتے ہیں وہ روتا ہے.
ہمارا دعاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جس کی دعا زیادہ رقت انگیز ہوتی ہے
کہتے وہی
تو وہ ذرا ولایت کے زیادہ قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں، اور جس کی دعا میں وہ کیفیت نہیں ہوتی وہ کہتے یار بس ایسی
اس کو مانگنے آتی نہیں. اللہ اکبر. آج ناظرین شاید یہ ایک سوال کے جواب میں بہت سارے مدنی پھول آپ کو ملے ہوں گے. آج مفتی صاحب ہمارے روف پر آئے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیسی ہیں کچھ اس بارے میں بتائیں کہ آج آپ، ہم نے دعوت دی تھی مفتی صاحب کو، مفتی صاحب تشریف لائے اور آج ہم نے مفتی صاحب کی ایک بڑی شاندار کتاب پر بھی گفتگو کرنی ہے، تھوڑی دیر بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں. آئیے پہلے کچھ کالز سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی
سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ عزوجل بہت اچھا ہے. اللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ملنے کی کیا وجہ تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے سفر کرنے کی سعادت صرف آپ ہی کو کیوں عطا ہوئی، کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا؟ اس حوالے سے اگر آپ اشارہ فرما دیں تو مدینہ مدینہ. ماشاء اللہ عزوجل سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب سے عرض ہے، آپ کا تعلق بھی فیصلہ باد سے ہے تو آپ کو پنجابی بھی آتی ہوگی، آپ سے عرض ہے اگر کچھ پنجابی میں مدنی پور اشار فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے، پچھلے سال ذہنی آزمائش ختم ہو جانے کے بعد ایک الگ سے سلسلہ ہوا تھا جس میں ذہنی آزمائش کی مجلس بھی تھی اور آپ بھی تشریف فرما تھے اور ذہنی آزمائش کے حوالے سے مدنی پور گفتگو ہوئی تھی، کیا اس مرتبہ بھی یہ سلسلہ ہوگا؟ یہ ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ، جزاک اللہ خیرا۔
ایک ہی کال میں بہت ساری چیزیں پوچھ لی ہیں۔ ویسے مفتی صاحب کی آمد پر میرے ذہن میں بھی تھا کہ آج کچھ پنجابی میں مدنی پھول ہم لیں گے، کیونکہ ہمارے یہ سلسلہ مختلف زبانوں میں چونکہ ہوتا ہے، اور مفتی صاحب سے ہی اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ البتہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہم نے پلان کر لیا ہے، 21 فروری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مارننگ میں انشاءاللہ ہم پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے اور پورے سفر کے بارے میں آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تسی ہن پنجابی وچ ساڈے نال گل کر لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خاص، یہ مطلب یہ کوئی عطا ہی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی وجوہات بھی ہیں؟ یہ رفیق ہجرت بھی بنے اور نبی پاک کا ایسا قرب خاص بھی ملا؟
دیکھیں چیزیں دو طرح ہوتی ہیں، ایک اتفاقاً ہوتی ہے اور ایک انتخاباً ہوتی ہے۔
واہ،
اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ہو گئی بس، یعنی کہ واٹ ایور ہیپنس دیٹ ہیپنس،
ٹھیک ہے۔
کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو انتخاب الہی ہوتا ہے۔
واہ واہ واہ،
صحابہ کرام کا تمام کے تمام صحابہ کا یہی معاملہ ہے کہ وہ انتخاب الہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے آگے بنی ہاشم کو منتخب کیا، بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا، اور پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اصحاب و انصار و اصحار بنائے۔
واہ،
یعنی جو سسرالی رشتے دار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب کیے، اور میرے لیے ساتھی اور مددگار بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے۔ تو لہذا صحابہ کرام کا جو انتخاب ہے یہ انتخاب ہے باقاعدہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ ایک دوسری حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان میں سب سے پاکیزہ دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔
اللہ، سبحان اللہ،
سب سے پاکیزہ دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں نظر فرمائی تو ان کے بعد انسانوں میں پاکیزہ دل نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پائے۔
واہ واہ واہ،
تو یہ وہ انتخاب الہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی ازل سے ان کو عطا فرمائی تھی اور لوح محفوظ میں ان کے لیے لکھی تھی اور قلم نے لوح پر جو ان کے لیے لکھا ہوا تھا، یہ وہ والی چیز۔
اللہ اللہ اللہ،
تو ایک تو یہ، دوسرا یہ حدیث و مارک میں فرمایا گیا الارواح جنود مجندت، کہ روحیں جو ہوتی ہیں یہ لشکر ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ عالم ارواح میں تھا کہ یہ جتنی روحیں ہیں یہ ساری کی ساری روحیں اکٹھی تھی۔ اچھا، اس میں کیا ہوا، حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہاں عالم ارواح میں جن دو روحوں میں الفت تھی دنیا میں بھی ان کے درمیان الفت۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
اور جن میں وہاں دوری تھی یہاں بھی دوری ہے۔
اللہ اللہ،
یہ پوری حدیث مبارک کہ الارواح جنود مجندہ، تم ارواح جو ہے وہ جمع کیے ہوئے لشکر تھے، اور جن میں وہاں اتفاق اور الفت تھی یہاں بھی الفت ہے، اور جن میں وہاں اختلاف تھا یہاں بھی دوری ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال ظاہری عمر میں چھوٹے ہیں، اور بچپن کے دوست، بچپن کے بعد جوانی کے دوست، جوانی کے بعد اعلان نبوت کے بعد دوست، اس کے بعد ہجرت کے دوست، اس کے بعد غزوات کے دوست، اس کے بعد آخری ایام تک دوست، اس کے بعد
مزار میں،
مزار شریف کے اندر۔ تو جو وہاں روحوں میں جس قدر الفت تھی اس قدر الفت کا ظہور یہاں ہو گیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں الفت پیدا کی۔
سبحان اللہ،
یہاں تو کسبی صورت ہو سکتی نا کہ کسب اختیار اور بندہ کوشش سے کرے، وہاں کا معاملہ تو کوشش پہ
نہیں، ایسا ہی نہیں،
وہاں تو خدا نے جس جس میں الفت ڈالی وہی والی الفت یہاں پر آئی۔
سبحان اللہ،
تو وہاں یہ جو دونوں کے قرب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کا اور صحبت کا اور صحابیت کا اور معیت کا اور بارگاہ نبوی میں حاضر رہنے کا جو شرف ہے، اس کے پیچھے وہ عالم اروا والی الفت ہے جو اب تک چلتی آ رہی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا، تیسرے نمبر پہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کلام ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مکتوبات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کے بعد جو آگے ان کے اولاد پاک ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں مکتوبات معصومی وغیرہ میں بھی بیان کیا اور دیگر علماء نے بھی بیان کیا، بلکہ شاید حدیث مبارک بھی اس کے پیچھے ہے کہ جو بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اسے دفن کیا جاتا ہے، اور اسے قرآن پاک کی آیت سے بعد نے استخراج بھی کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا، ادھر سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وہیں ہم تمہیں واپس لٹائیں گے وہیں سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو اب جو مٹی جہاں کی تھی وہیں سے اس کا وجود ہوا، وہیں اسے لوٹایا گیا. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آپ کی جو بشری حالت ہے، نورانیت آپ کی حقیقت ہے، بشریت آپ کا لباس ہے، جو آپ کا لباس بشریت ہے اس کی مٹی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک کی مٹی اور ساتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک کی مٹی، یہ پہلے بھی اکٹھی تھی اب بھی اکٹھی ہیں، اور وہیں سے اکٹھا جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے ہاکا نباسو، ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے کہ ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے دوسری طرف.
ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا بات ہے، یہ انتخاب تھا اور یہ عطا ہے، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مختلف زبانوں کے مبلغین بھی ہیں، کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہمارے سندھی مبلغ کی طرف چلیں گے، اور ایک بچپن کا بڑا پیارا واقعہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہم ان سے سندھی زبان میں بھی سنیں گے. مفتی صاحب پنجابی رہ گئی، ہم تھوڑے ول آئیں گے ان شاء اللہ، کچھ پنجابی بچ بھی تھوڑے نال گل کریں گے. چلیں جناب کال دیتے ہیں، کال دے دیجیے.
ہاں میرے کو ساکرو شہر کا رحیم بخش اتاری عرض کے یہاں سے سائیں عبد الحبیب اتاری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذہنی آزماش خیرن سا پورو تھو، تمہاں کے لکھ لکھ مبارک ہو جن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تمہاں کے اجر عظیمتا فرمائے. ماشاء اللہ ذہنی آزماش کا بعد پہلو پروگرام عالم تیرا پروانہ، سبحان اللہ مدینہ مدینہ خوشخبری تاکہ ملی، الحمد للہ تو مفتی قاسم اتاری شیخ الحدیث و تفسیر ماشاء اللہ جلوہ افروز تھی پیا، نو کتاب سیرت انبیاء ماشاء اللہ ڈاڑی خوشی تھی الحمد للہ. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض سیرت انبیاء کتاب جو لکھو تو یہ جو ذہن کی بنو تو سیرت انبیاء کتاب لکھو بنے براہ کرم یہ اساکے ضرور ارشاد فرمائے جو، جزاک اللہ خیرا.
جی انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی آپ مفتی صاحب سے ہم نے مدنی پھول لینے. چلے مشکات جو ہے وہ ایک شعر انشاءاللہ نعت کا ہمیں سنائیں گی، تاکہ پھر اس کے بعد ہم سندھی مبلغ کی طرف چلیں گے. چلے کون سی نعت سنائیں گے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو مدینے بلا،
ہم کو مدینے بلانا، اے حسن کے نانا، اے حسن کے نانا.
انشاءاللہ انشاءاللہ جلد مدینے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو سب مل کے جائیں گے انشاءاللہ. جی سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد مفتی قاسم صاحب سے انشاءاللہ ہم نے یہ سمجھنا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور مزید انشاءاللہ کالز بھی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے. جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عزوجل اجو کے ان سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الحمدللہ عزوجل ذکر خیر تھی رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کہ اللہ جے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا ساتھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے کہ نبین جا سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا اوے محبوب ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہن جے بارے میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل انہن کی وڈی ذہانت عطا فرمائی ہی، پان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانجو واقعو پان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان پانچ یہ ننڈپن جو واقعہ بدھایا تو فرمائن تھا تو چار سال جی عمر ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کو والد صاحب ہو جے کو ان وقت بعد میں ایمان آندے لیکن ان وقت ان ایمان کون آندو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت بھی کون کہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عمر چار سال جی ہوئی پان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہن جا والد ابو قحافہ ان وقت بت خانے میں وٹھی ویا انہن کے بتن جے ساموں بیہارے کرے چاہوں تا ہی تمہاں جا عظیم خدا آئین انہن کے سجدو کہو استغفر اللہ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بتن کے ساموں اگیاں کرے پان تھوڑا سائڈ تھی ویا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حالانکہ چار سال جی عمر آئے ان وقت میں اسا جا موجودہ دور کے اندر چار سال جا جے کے باہر آئیں انہوں کے تو کھان پین کے بارے میں بھی علم کونے لیکن قربان ونجو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پان فرمائن تھا تو چار سال جی عمر میں بتن کے ساموں بیہ کر چون تھا تو ماں بکھیو آیا مکھے کھارایو ہاں بت تو ان کے جواب دینی کون آ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب نہ ملو تو پان بیو سوال کیوں مکھے پارائن کے لئے کپڑا دیو بتن پو بھی جواب ظاہری گال ان کے دینو ہی کون ہو تو ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کھیوں بتن کی طرف اشارو کرے چوں تو ماں تواں کے ہنا تو اگر تواں خدا آیو تو پنجے پان کے بچایو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی چار سال کی عمر میں طاقت کیتری ہوں دی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے ہتھن مبارکن تا قربان ونجو پان زور سا جنے پتھر ہوں تو بت جو ہے اونھے منہ کری پیو ان کا پو حضرت قحافہ جو ہے وہ ڈروڑیندا آیا ڈٹھوں تو ان اسانجے عظیم خدا جے جو کا جو ٹوڑے ودو ہے تو پان ان کے تھپ ہنی کرے گھر وٹھی ویا ان کی والدہ محترمہ کے چوں تو تواں جو پٹ جو وڈو عظیم کارنامو دینو ہے تو تواں ان کے سمجھایو ان کی والدہ محترمہ سجو واقعہ جنے بدھو تو پان فرمایوں تو ان کے کچھ بھی نہ چو مجھے بچے کے کچھ نہ چو ان جو کو قصور ہی کونے بلکہ جنے یہ پیدا تھیا ہا تو ان وقت مکے غیب میں آواز آئی ہی تو توکھے آزاد پٹ مبارک ہو جے ہی جن جو آسمانن میں نالو صدیق آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا دنیا میں ساتھی تھیندا
اللہ اکبر
تو اللہ تبارک و تعالی عزوجل جو انن جو مرتبہ مقام ذہانت اللہ تعالی عزوجل انن جی اسا کے غلامی نصیب فرمائے
آمین آمین یہ بچپن کا واقعہ ہمیں جو سنایا گیا کہ آپ نے جس طرح بتوں کو ڈینائی کیا اور ایک ایسا ڈیمونسٹریشن بھی کیا کہ اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو مجھے لباس دو یا میں پتھر مارتا ہوں تو اپنے آپ کو روک کر بتاؤ یعنی بچپن ہی سے آپ کی یہ ذہانت کا عالم تھا چار سال کی عمر کیا ہوتی ہے اور چار سال کی عمر میں آپ کا یہ رپلائی دینا اور پھر آپ کی والدہ کا یہ کہنا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو کچھ نہ کہیں یہ جب پیدا ہوا تھا تو مجھے بشارت دی گئی تھی کہ اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رفیق ہوگا تو یہ بڑی سمجھنے والی اور سوچنے والی بات ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہم اپنے پشتو مبلک کی طرف چلتے ہیں ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں تاکہ پھر ہم آل دا وے مفتی صاحب سے پھر مدنی پھول لیتے رہیں گے انشاءاللہ جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تمام خوگو اسلامی علوم مدنی چینل کا تن کو الحمدللہ نن منگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جون بارہ کے زندگی بارہ کے سر سے خبر یاور الحمدللہ مفتی صاحب تشریف راوڑے دے عبدالحبیب بھائی داس دے
جی
دے چ ناس ہی بیا خو خبر بندہ اور دا خون کے چخپل خبر کے بیا دا خون نہ گئے
واہ واہ
بہرحال خالی خپل حاضر لگلو دا پارا کہ یو زل یو گو دا دس دے خو اگے دا لفظو نہ پکشتا
جی
کہ چاہتا پوس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ پ دنیا کے ستا سو کو میں خبر خو خے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورتا دا ما پ دنیا کے دادری خبر خو خے دی او سنگ دا یو زمونگا خوخوال دے مونگا سخبر خوخو او صدیق اکبر رضی اللہ و تعالی و سخ خوخول زان لا لنبنی خبر دا و چیزا ما دا خواہش دے دا ما دا خبر خوخ دا چیزا با ہر وقت دے دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دربار کے زر ناس دے ما تاسو پا دربار کے زمان حاضری او دو میں خبر دا ما دا خوخ دا چیزا ہر وقت دے ستاسو دا دیدن گوارا ما ستاسو دا ما سترگ مخمخ از ستاسو نظر گوارا ما او درې خبره مې دا خوغه ده چې زما ځانې زما مالی ارس ستاسو په ځان باندې قربان شه د علما وای الحمدلله الله تبارک وتعالى دا ستاسو درې وړه خبرې هغه رسول کې خدای تعالی قبول کړې وې چې درې ورځې او درې شپې تاسو په غار سور کې آی غر کې وای او الله دې موږ له بیا خو تاسو له خدای هغه بیا خایا چې درې ورځې او درې شپې تاسو آلته کې وای او آغا چکم دربار مصطفیٰ ہو آغا وقت چکم حاضری و آغا یو سن صدیق اکبر و دبل چانوا دا غشان دے چچا دیدن کولو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مبارک مخد جلوے آغا صرف صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ نو بل کسنو او دا غشان دے آغا چے مار راغل او تاسو لائے دنگ در کړو چچلی وای تاسو نو تاسو گویا چخپل زارم پاغه باندې قربان کړو. بہرحال زما خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتون کو اللہ تبارک و تعالی دے مغلہم دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عشنا یو ذرہ اللہ مغلہ نصیب کا دا مغلہ دا ایمانم پاکی خیری دا عقیدیم پاکی خیری انشاءاللہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی
پیارے عبدالعزیز بنگال، عالم تیرا پروانہ سلسلہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں کیجیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں مدینہ جاؤں.
انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ. جس کا سارا عالم پروانہ ہے ان کی بارگاہ میں جا کر سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا. اللہ پاک نے جب نظر رحمت فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پایا تو انبیاء کرام کا اس میں ذکر نہیں تھا اس روایت میں، تو الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں اس طرح.
اصل میں یوں ہے نا کہ بیسیکلی یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے،
ٹھیک ہے.
اور اب وہ روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہی والے ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ اس میں یہی ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نظر فرمائی تو آپ کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ جو ہے وہ پایا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر بات کے اندر جو نا، یعنی کہ ہر روایت کے اندر جملہ جزیات کا احاطہ نہیں کیا جاتا، کہ اس میں تمام کی تمام تر تفصیلات اور تمام قیودات اور اس کی پوری وضاحت کے ساتھ بات ہو. ایک سیاق چل رہا ہوتا ہے
صحابہ پر بات،
سیاق کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس امت کے اعتبار سے کلام ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں نظر فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر سب سے پاکیزہ بنایا. تو اس امت کے اعتبار سے بھی آپ کا قلب اطہر سب سے پاکیزہ، اور جملہ مخلوقات کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ. لیکن جو صحابہ کرام کا معاملہ ہے وہ اس امت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس میں انبیاء مستثنی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مستثنی ہیں. اور اسی طرح ایک فرشتوں کی کیٹیگری حاملین عرش اور ملائکہ مقربین، ملائکہ رسول، یہ اس سے مستثنی ہو جاتے ہیں. تو لیکن وہی ہے کہ وہ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ پوری قیود کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جتنی روایت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی کلام ہوتا ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب تعارف ہم سنتے ہیں خطبات میں، علماء بیان کرتے افضل البشر بعد الانبیاء، تو یہ انبیاء کے تو اور بھی امتی تھے اور وہ بھی کئی انبیاء کے قریب تھے، تو کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت کے علاوہ باقی تمام امتوں میں بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں؟
دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح ہے نا کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے.
سبحان اللہ.
ٹھیک، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اب جب یہ امت بحیثیت امت سب سے بہتر ہے تو اب جو اس میں سب سے بہتر ہے،
واہ واہ واہ، وہ سب سے بہتر،
وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خود بخود ہی سب سے بہتر ہو گئے. تو لہذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ امت سب سے افضل ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یوں اس اعتبار سے یہ سب سے افضل ہے.
ماشاء اللہ.
رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، اکبر کا یہ عالم میں کس کا مرحبا اکبر کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام علی رضوان کے بارے میں ہمارے یہاں بھی نعرہ لگایا جاتا ہے جنتی جنتی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ ان کو لوہے محفوظ پر ان کے بارے میں گویا لکھ دیا گیا. تو کیا صحابہ بھی معصوم ہیں؟ اور اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر جنتی ہونے کا کیسے ابھی ہم دنیا میں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو فیصلہ ہونا ہے.
دیکھیں جنتی ہونا اور چیز ہے، معصوم ہونا اور چیز ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے.
ٹھیک ہے.
معصوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں.
ٹھیک.
تو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اور ان کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں.
ٹھیک ہے.
محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ خطا سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور خطا ہو جائے تو اس پہ برقرار نہیں رہنے دیا جاتا. اور ان سے جو خطا ہونا یا گناہ ہونا جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ناممکن نہیں، ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. اب جو جنتی ہونا ہے اس کا تعلق تو معصومیت کے ساتھ یوں نہیں ہے کہ جنت میں تو سارے مسلمان جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تمام کے تمام مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، ان سب نے جنت جانا ہے. ایک تعداد ہے جس نے بغیر حساب کتاب کے جانا ہے، ایک وہ ہے جس نے حساب کے بعد ہی جانا ہے لیکن بغیر عذاب کے جانا ہے، ایک وہ ہے کہ جنہوں نے عذاب کے بعد جانا ہے لیکن سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو اب یہ جو کیٹیگری ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تو وراء الورا اور اعلی و اولا ہے.
صحیح.
لیکن وہ جو حدیث مبارک میں فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، معصوم تو نہیں. پھر ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، یہ بھی معصوم نہیں. پھر حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ یہ جنتر منتر نہیں کرتے اور جو لوگ وہ علاج بالکئی ایک قسم ہے وہ نہیں کرتے اور جو توکل کرنے والے ہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ معصوم تو نہیں. اچھا، اسی طریقے سے جن کا حساب ہوگا لیکن پھر بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے، اب اس میں اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں غیر اولیاء کرام یعنی عام صالحین بھی ہو سکتے ہیں. اولیاء کرام کی ایک تعداد ہے جو بغیر حساب والی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی وہ بھی ہو جو حساب والا ہو. صالحین میں سے کوئی بغیر حساب کتاب والا بھی ہوگا اور کوئی جو ہے وہ حساب والا بھی ہوگا. تو اب یہ جو کروڑوں 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 کی تعداد ہے، ان میں معصوم کوئی نہیں ہے لیکن جنتی
جنت پہ جائیں گے. سبحان اللہ.
تو اب جیسے ہم کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جنتی ہیں، لیکن غوث پاک کو معصوم تو نہیں کہتے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں امت کی گواہی اور اللہ تعالیٰ پہ حسن زن اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت و محبت مخلوق میں رکھی ہے، وہ اس کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ جنتی. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی نصوص ہیں، جو آیات و احادیث ہیں، اس کا مجموعی مفہوم یہ بنتا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرمائی، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا. یہ دو ہی قسمیں بنتی،
اولین اور سابقین. اس طرح بنتی
نہیں، سابقین یا اولین اور ہے، وہ ایک اور کیٹیگری. یہ قبل الفتح اور بعد الفتح، یہ وہ والے صحابہ کرام. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دونوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. تو یہ وہ جو دو صورتیں بنتی ہیں اور جس میں جملہ صحابہ کرام آ جاتے ہیں اور ان سب کے ساتھ وعدہ الہی ہے، اس وعدہ الہی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں سارے جنتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب اس کو کئی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں. صحابہ کرام کے جیسے مختلف گروہ بنتے ہیں نا، جیسے ایک عشرہ مبشرہ، ان کو مبشرہ ہی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں ایک ہی مرتبہ میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی.
صحیح.
مبشرہ بالجنہ.
صحیح ہے. ٹھیک، خوشخبری ملی
اس میں جن کو خوشخبری دی گئی. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں اصحاب بدر. اصحاب بدر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم جو بھی کر لو میں نے تمہیں بخش دیا.
بیسیکلی تو یہ جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی.
یہ 313 صحابہ کرام ہو گئے. اچھا، اسی طرح حسنین کریمین، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانہ نے جنت کے سردار فرمایا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی، جہان کی عورتوں کی سردار اور جنت کی خواتین کی سردار فرمایا. تو یہ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد فرمایا چار صحابہ کرام اور ہیں، فرمایا کہ چار وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے. ہمیں جنت کا شوق ہے، جنت کو ان کا شوق ہے. اس میں مولا علی ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے، ایک روایت میں ایک صحابی اور ہیں. تو اب یہ وہ والی صحابہ کرام ہو گئے. اچھا، پھر ایک وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، 1400 صحابہ کرام. 1400 صحابہ کرام جنہیں بیعت رضوان، اہل بیعت یا اہل بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ان کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرما کے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے.
واہ واہ واہ.
اور فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک وہ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ خدا سے بیعت کر رہے تھے.
اے اے اے.
اور ان کے ہاتھ پہ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو رب نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق. تو اب یہ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں بکرات و مرات بار بار تاکید کے ساتھ مختلف الفاظ، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی، یہ خدا سے بیعت کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ ہے، تو اب بتائیے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنتی نہیں کہیں گے؟
یہ جنتی نہیں ہے تو
اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا بچتے ہیں؟ یہ ہو گئے. اچھا اس کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اگلوں پچھلوں سارے صحابہ کرام کو جنتی اور ان کو جو ہے وہ اپنی رضا کا مشتہ سنایا ہے، وہ ہے جو آپ نے ابھی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو اول اسلام کی طرف سبقت لے گئے وہ، اور دوسرے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے نیکی کے راستے پہ، جو بعد میں صحابہ کرام صحابہ بنے. مہاجرین اولین مہاجرین کے بعد کے مہاجرین، اولین انصار کے بعد کے انصار، یہ جو مسلمان ہیں سارے کے سارے. اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. تو اب یہ سارے کے سارے آگے اور سب کو جنت کا مشتہ سنا دیا گیا. تو یہ ہے وہ چیز کے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں. اور پھر احادیث مبارکہ جو ہیں وہ پھر اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد کے اندر ہے کہ جن میں صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مجھے جن کو سنائے گئے ہیں.
بلکہ صحابی کو دیکھنے والے تابعین کے بارے میں بھی تو حدیث ہے نا،
وہ طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی. فرمایا کہ خوشخبری ہے یا پاکیزہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا،
آئے آئے آئے.
پھر اس کے لیے جس نے اس کو دیکھا، پھر اس کے لیے جس نے اس کو دیکھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ 7 مرتبہ فرمایا.
اللہ،
ہمارے یہاں تو عام طور پہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی بات کی جاتی ہے نا، لیکن حدیث مبارک میں 7 مرات ہے.
اللہ،
7ویں جو پیڑھی چلتی ہے اور 7ویں جو نسل چلتی ہے دیکھنے والوں کی، وہاں تک فرمایا ان کے لیے بھی پاکیزہ خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی پاکیزہ خوشخبری.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. اللہ پاک صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی برکت عطا
فرمائے. صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، حضرت عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، شبر و شبیر بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
ایک اور کال سلسلے میں لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے.
یہاں جیسے ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، اب ازواج مطہرات کے بارے میں جدا گانا بشارت. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور پھر آگے آیت مبارکہ کے اندر یہ کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے، تمہارے لیے دگنا اجر ہے. ایک دوسرا یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے.
سبحان اللہ.
یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے پیچھے جو تذکرہ ہے اصل میں وہ ازواج مطہرات کا ہے، وہ یا نساء النبی کے ساتھ چل رہا ہے. اس سیاق میں یہ جو آیا تطہیر ہے اس کا جو اولین مصداق ہے وہ ازواج مطہرات ہے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی، حسنین، کریمین، ان کو بھی اسی آیت مبارکہ کے مصداق میں شامل فرمایا. تو اب یہ آیت مبارکہ جیسے تطہیر یہ مولا علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کی بیان کرتی ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کی بھی بیان کرتی ہے.
سبحان اللہ.
تو اب جن کے پاکی کا اور جن سے ناپاکی کے دور ہونے کا رب نے ارادہ فرمایا ہے کہ رب چاہتا ہی یہ ہے، یہ ہے کلمہ حسر کے ساتھ انما، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، اے بیٹیوں نبی کی، اے نبی کے ازواج، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے.
واہ واہ واہ.
تو یہ آیت مبارکہ انہی کی شان میں. اچھا پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بطور خاص آپ کی شان اور آپ کی براءت اور آپ کی پاک دامنی کے بیان پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 19 آیتیں نازل فرمائی. اور فرمایا کہ یہ جو نبی کی ازواج کے متعلق معاملہ ہے اسے معمولی نہ سمجھو. احسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. تم اسے ہم ہلکا سمجھتی ہو کہ جیسے اور معاملات ہیں ایسے یہ معاملہ نہیں. جیسے نبی کی ذات کا معاملہ ہے نا کہ نبی کی ذات ایسے نہیں جیسے اور ہیں. جو سرکار نے فرمایا کہ لستو کحیاتکم میں تمہارے جیسا نہیں. یا فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کا معاملہ بھی عام اور انسانی عورتوں کی طرح نہیں ہے. فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
اللہ اللہ.
نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں, ان کے مالک ہیں, ان کو پیارے ہیں. اور نبی کی بیویاں فرمایا یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں.
اللہ اللہ.
تو اب جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اربوں مومن اب تک ہو چکے
بے شک
اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے عرب ہو جائیں گے یا خرب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا لقب عطا فرمایا اور ماں کا شرف عطا فرمایا اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ماں کے ساتھ تقدس کا ایک تصور جڑا ہوا ہے, ماں کے ساتھ ایک عظمت کا تصور جڑا ہوا ہے, ماں کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا تصور جڑا ہوا ہے. تو ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اہل البیت بھی فرمایا کہ یہ اہل بیت, ساتھ میں مومنوں کی ماں بھی فرمایا آئے آئے
آئے
تاکہ مومنوں کے دلوں میں وہ جو ماں کے ساتھ محبت, کیونکہ انسان سے عام طور پہ پوچھا جائے نا یار تمہیں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے
ماں سے,
تو آپ کو شاید 99% لوگ ملیں گے یار ماں سے.
ایسے ہی
سب سے زیادہ یہ بولنے والے ہوں گے. آپ کو شاید اولاد کا بھی بعد میں بولنے والے ملے.
ایسے ہی
سب سے زیادہ ماں کا بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہی والا ٹائٹل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو عطا فرمایا
مومنوں کی مائیں,
کہ جن کو جن کے بارے میں جس ٹائٹل پہ تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار ان کے ساتھ ہے, نبی کی بیویوں کا ٹائٹل یہی.
اللہ اکبر. اللہ.
تو اب یہ ازواج مطہرات ان کا آپ جنتی دیکھ لیں. اور پھر ان کا جنتی مقام ایک اور اعتبار سے بڑا شاندار ہے کہ جنت میں ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی.
اللہ.
دنیا میں جو جس کی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرف زوجیہ سے مشرف ہے تو جنت میں کہاں ہوں گی؟
اے ہائے نبی پاک کے ساتھ
جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تو یہ بھی تھا نا کہ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا.
یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارک
اللہ
ہے. یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارک ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نبی کے بعد نکاح نہیں کر سکتے.
اللہ اکبر. اور یہ نبی پاک کے ساتھ جنت.
یہ جو ماں کا رشتہ قرار دیا اس کی بھی اس کا بھی علماء کرام نے یہی بیان فرمایا کہ یہاں پر حرمت نکاح جو ہے وہ اس لیے وہ حرمت نکاح اس ماں کہنے سے ثابت ہوتی
جن کی پاکی کا بیان.
اور اس کے علاوہ جہاں ہم صدیق اکبر کی منقبت سن رہے ہیں تو مجھے بنت صدیق کی منقبت بھی یاد. اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین.
چند اشعار مزید ہم ایک کلام کے سنتے ہیں, دو تین اشعار پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے مزید مدد پھول لیتے ہیں.
کالیاں زلفاں والا تو کی دلا دا سہارا. کالیاں زلفاں والا تو کی دلا دا سہارا. قسم خدا دی میری سب دادو پیارا. قسم خدا دی میری سب دادو پیارا. آپ دی تعریف میں سارا قرآن ہے. کر کے تو ویڑا
مرضی سے بالا پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے بالا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا
کچھ بات تو پنجابی میں ہو جائے بہت سارے عاشقان رسول کی دل جوئی ہو جائے گی ایسے تو آپ بولتے ہیں پنجابی ماشاءاللہ
اسی کو سوال کرو نا فیرو دے مطابق جواب
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل کچھ حدیث کے ذریعے میں بتائیں کیونکہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ امتی نبی پاک کی شان بیان کرے یہ تو امتی پر حق ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کے جو فضائل آپ نے بیان فرمائے سے چند حدیثیں ہمیں سنائیں
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرمان مبارک کے سوالے دینا بہت خوبصورت ہے فرمایا کہ منو جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا اتنا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا دوسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ جس بندے نے بھی دنیا دے اتے میرے اتے کوئی احسان کیتا یعنی خدمت کیتی میں دنیا دے اندر وہ بدلہ چکا تھا سوائے ابو بکر صدیق دے کہ یہ احسانات دا بدلہ میں قیامت دے دن ہی ادا کروں گا تیسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ لوگاں وچوں کوئی ایسا نہیں ہے گا جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ اپنی جان و مال دے اعتبار نہ میرے اتنے احسان کیتا ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرن دے جڑیاں صورت ہے گیا وہاں وہ اس طرح کے قرآن پاک دی آیت مبارک ہے گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے بارے چاہے گا کہ یہ آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاہے گا کہ آپ دے کول 40,000 درہم سی آپ نے 10,000 درہم جڑے اعلانیہ خرچ کیتے 10,000 درہم پوشیدہ خرچ کیتے 10,000 درہم دین چے خرچ کیتے 10,000 درہم راج خرچ کیتے اور آپ دی فضیلت دے اندر ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہے ایک اور آیت مبارک ہے قرآن پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی
واہ واہ
یہی متقی ہے اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی یہ ہے کہ سچ لے آن والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ
اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
سبحان اللہ
یہ آپ دے فضائل ہے یہ اور اس تو علاوہ ماشاءاللہ آپ دے فضائل دے ہوتے تھے پوری کتاب موجود ہے
کیا بات ہے سبحان اللہ جتنی بات کریں اتنی کم ہے مفتی صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا ہے پھر اب چونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے کتاب کا تعارف بھی آج تو کہ بہت ساری ڈائمنشنز ہیں عشق رسول ہے خوف خدا ہے تقوی پرہیزگاری جوان مردی لیڈرشپ پھر آپ کا جرت مند ہونا لیکن ایک بزنس مین کی حیثیت سے اور جیسے ہم نے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تو کیسے بڑے بڑے کام یا کتنی بڑی بڑی نیکیاں آپ نے اپنے مال کے ذریعے کمائی اور کہاں رائٹ آپ نے فیصلے کیے سبحان اللہ یہ بہت سارے بزنس مینس کے لیے بہت سارے مالداروں کے لیے ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوں گے اس پر مدنی پھول لیتے ہیں ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی
اتحرت تاریخ سمباد سے عرض کر رہا ہوں عالم تیرا پروانہ میں آج عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آج بہت پیارا موضوع آ گیا ہے عاشق اکبر مزار غار و مزار یار اس پر آقا کا ایک فرمان ہے کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا عاشقان رسول سے گزارش ہے جس طرح صدیق اکبر نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی اپنا مال پیش کیا آقا کی غلامی اختیار کی ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرنی چاہیے خصوصاً مساجد کے پروجیکٹ اور درخت لگانے کا جو دعوت اسلامی نے بیڑا اٹھایا ہے تو اس میں اپنا اپنا حصہ اپنی مساحت کے مطابق ملائیے خالق کائنات ہمیں صدیق اکبر کا فیضان عطا فرمائے
آمین 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 بہت شکریہ ایک اور کال سلسلے میں شامل کریں گے جی
ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی عالم تیرا پروانہ سلسلہ مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کی یاد عبدالحبیب بھائی سیالکوٹ میں آپ چھوڑ گئے ہیں اللہ پاک اس یاد کو پھر لائے پھر وہ وقت آئے ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہوا اللہ پاک قبول فرمائے علم دین کی برکت عطا فرمائے عاشقوں کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مبارک شخصیت ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دل میں ہو تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے میں آپ کا دامن عطر ہو تو الحمدللہ کیا ہی بات ہے، کیونکہ دامن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ استفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ بے حساب مغفرت ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔
ماشاءاللہ بہت پیاری کال، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میں محمد فیضان اتاری لیاقتپور سے عرض کر رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے، آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، آج میں آپ کو آپ کی پڑھی ناس مانے والا سناتوں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب گزرے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔
انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ ابھی تک ذہنی آزمائش کو لوگ مس کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو مس کیا ذہنی آزمائش میں، ہم ٹائم سیٹ نہیں کر پائے آپ سے، آپ پنجاب میں تھے، ورنہ ہر سال آپ لائیو سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، چلے اس بار ہمارے عالم تیرا پروانہ میں آ گئے۔
وہ اظہار افسوس تو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ اور ہو گیا، سلسلہ ہی ختم ہوا ہے۔
جی ایسے ہی ہے، اور چینل باقی ہے، ان کو سمجھائیں بھائی مدنی چینل دیکھتے رہے۔ بہرحال بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی لوگوں کی، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، آپ سب بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ حضور رائٹ ٹائم پر جو مال خرچ کیا، اور اللہ پاک نے ان کے مال سے نیکیاں ان سے کتنی بڑی کروائیں، کیا فرمائیں گے؟ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر والا معاملہ ہو یا سیدنا بلال حبشی والا، کچھ بتائیں نا اس بارے میں، کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں نیکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس وقت دل نہیں چل رہا ہوتا کہ نہیں یار ابھی نہیں بعد میں کریں گے۔
یہ ہوتا یہ ہے، اس کا دارومدار ہوتا ہے سوچ کے اوپر۔
جی
سوچ ایک مرتبہ بن جائے نا تو کام اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ جو ہے نا کہ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اعمال کے ثواب کا دارومدار نیت پر ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اعمال کا ہونا جو ہے یہ سوچ پر ہے، کہ عمل ہوتا تب ہے جب پیچھے کو سوچ بن چکی ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کا یہ ذہن بن جائے کہ یار مجھے جہاں موقع ملے گا میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے،
سبحان اللہ،
اب اعمال و افعال جو ہے نا وہ خود بخود ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس کی سوچ بنی ہوئی ہے، اسے یہ ملا وہ ملا وہ ملا وہ ملا، وہاں گیا وہاں گیا، وہ ہر جگہ یہی کرے گا۔ تو جب سوچ بن جائے تو پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارک تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجسم صدق، مجسم تقوی، مجسم عشق،
وا وا وا،
مجسم علم، مجسم ایمان،
وا وا وا،
مجسم خدمت اسلام،
وا وا وا، سبحان
اللہ۔ اب جس کا وجود ڈھل جائے ان چیزوں کے اندر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے جو یعنی جو جو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا انکلکیٹ ہو چکا ہے یا انگریوڈ ہو چکا ہے، نقش ہو چکا ہے اس کے اندر، اب جب بھی موقع آئے گا تو اسے اپنے آپ کو ترغیب نہیں دینی پڑے گی، وہ خود بخود اس کے کرنے کی طرف مائل ہو جائے گا،
فطرت میں شامل ہو جائے گا۔
اسے کہا جاتا ہے ملکہ، یا فطرت ثانیہ، یا فطرت اولا بھی ہو سکتی، کہ انسان کی بیسک نیچر ہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ ایک کام پہلے بندہ بمشکل کرتا ہے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، عادت کے بعد وہ اس کا ملکہ بن جاتا ہے۔ ملکہ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ سکل ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے، یا ہیبٹ تو چلے ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے، ہابی بن چکی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے،
اور لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے،
اور لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے پیسہ خرچ کرنا مشکل ہو، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب بھی دل اس کو لگتا ہے یار یہاں خرچ کرنا چاہیے فوراً کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فطرت سلیمہ تھی،
واہ واہ واہ،
اور جو طبیعت نفیسہ تھی، اور جو آپ کے اندر صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پہ تھی، اس میں یہ جو توحید، ایمان، صدق، صفا، وفا، خوف خدا، تقوی اور تصدق اور شفقت، یہ سب آپ کے وجود کے اندر تھی۔ اس کے بارے میں مجھے حدیثوں میں یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پہ سب سے زیادہ رحیم و شفیق ابو بکر ہے۔
واہ واہ واہ، امت کے اندر سب سے
ارحم امتی بی امتی،
واہ واہ،
ابو بکر،
کیا بات،
میری امت میں میری امت پہ سب سے زیادہ رحیم ابو بکر صدیق ہیں۔
واہ واہ،
اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت تو خدا نے بیان فرما دی،
سبحان اللہ،
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار نے بیان فرما دی ارحم امتی بی امتی ابو بکر، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی یہ ہے بیسیکلی. اب اس لیے جب اسلام کی خدمت کا کوئی بھی موقع آتا تھا تو وہاں پر ان کو جدا گانا ترغیب کی حاجت نہیں تھی،
کیا بات ہے
کہ ان سے یہ کہا جائے کہ جناب غلام پریشان ہیں تو لہذا ان کو آزاد کروا دے، یہ نہیں تھا. ان کا جو مزاج اور جو ان کی فطرت اور جو ان کے اندر ملکہ تصدق تھا وہ ان کو کرتا تھا کہ یہ غلام ہے، مسلمان ہے، اسلام کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، لہذا ان کو خرید کے آزاد کر دے.
ریٹ میں مانگا اس نے، نیکی کرنی تھی، ڈیل نہیں چھوڑی، وہ حاضر ہوتا ہے.
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمالات ہیں نا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری خصوصیت ہے، اس پر جدا گانا برا کلام ہو سکتا ہے کہ آپ تھے جامع الصفات. جس نیکی کی بات ہوگی صدیق اکبر پہلے ہوں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا مجلس میں کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کی میں نے.
ہر چیز میں آگے
سرکار نے فرمایا کوئی ایسا جس نے جنازہ پڑھا ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. سرکار نے فرمایا کوئی ایسا جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں ایک دن میں یہ اوصاف جمع ہو جائے وہ جنتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اچھا اب اس میں جنت کی جو بشارت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نیکیوں کی طرف ان کی رغبت دیکھیں کہ جو مجسم تقوی ہے نا،
واہ واہ،
یہ وہ والی کیفیت ہے کہ جو نیکی اور بر اور ثواب اور آخرت اور جنت اور رضاء خدا اور لقاء الہی کی طرف ان کو متوجہ کر دیتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل معاملہ یہ تھا. اس لیے غلاموں کی باری آئی تو بھی آپ فوراً کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی تھی تو اونٹنی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدنی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادائیگی کی ہے. اس کے علاوہ اور مواقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. تو یہ جو خرچ کرنا ہے اس کے پیچھے بیسیکلی وہ سوچ ہے،
اللہ وہ
اور
سخا،
وہ فطرت ہے.
اللہ وہ سخا اور اس فطرت کا صدقہ عطا فرمائے. ناظرین، سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے. میں یہاں ایک میسج یہ دینا چاہوں گا کہ مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایسا دل اللہ عطا فرما دے کہ نیکی کا موقع نظر آئے تو آگے جا کر وہ نیکی کر لی جائے. آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف میں جانے کے لیے ہم ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، مگر صبح قیامت تک جتنی نمازیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی، نوافل اور تلاوت ہوں گی، اس زمین کی خریداری میں صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا ہے. یہ کیسی کمال کی انویسٹمنٹ اللہ پاک نے ان سے کروا لی، اللہ کی رحمت سے یہ ہوئی اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. ابھی ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا کہ کیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا انہوں نے. تو اللہ کرے نیکی کی دعوت کا جذبہ آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ملے. نیکی ملے تو ہم اسے جی نہ چرائیں. باتیں تو اتنی ساری ہیں، ہمیں تو لگا کہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور بات ابھی کی کچھ نہیں ہے اور وقت ہمارا ختم ہو گیا. اللہ پاک تربت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ہم مفتی صاحب سے عرض کریں گے ہمارے سلسلے میں کم از کم مہینے میں ایک بار کوئی شفقت فرما دیا کرے. سلسلے کا آج رنگ ہی کچھ اور تھا ماشاءاللہ، اور ابھی بہت کچھ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اور سوال کروں گا، لیکن مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ اب سلسلہ اختتام کی طرف ہے. مفتی صاحب، ایک شاندار تحفہ آپ پہلے ہمیں امت کو صراط الجنان کی صورت میں دے چکے ہیں، اور کمال کی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ جو تفسیر قرآن ہے امید ناظرین اس سے فیض اٹھا رہے ہوں گے. اس کی اپلیکیشن بھی بن چکی ہے اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کی اب تو کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن شروع ہو گیا. آج میری بنگلہ دیش والوں سے بات ہو رہی تو بنگلہ ٹرانسلیشن کا بھی اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. پھر ایک اور شاندار ہمیں تحفہ مفتی صاحب نے دیا، معرفت القرآن، لفظ بہ لفظ قرآن جس آسان انداز میں مفتی صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے، اور پھر اس میں جو حاشیے لگائے ہیں وہ بھی ایک کمال کی کتاب ہے. ہر لائبریری میں، ہر اسکول میں میں سمجھتا ہوں، بلکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے جو لفظ بہ لفظ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ آج ہمارے ہاتھ میں، ہم نے ذہنی آزمائش کے فائنل میں اس کتاب کو اناؤنس کیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آج مفتی صاحب خود کرم فرمائیں، ہم ان سے پوچھیں. ایک کال بھی آئی تھی، یہ کتاب کیسے لکھی گئی، اس کے پیچھے کیا کچھ تھا، کچھ اس بارے میں بتائیں حضور.
اس میں سیرت الانبیاء کی جو ابتدا ہے نا، اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ تفسیر قرآن لکھی اور اس کے بعد یہ معرفت القرآن والا کام کیا، تو دونوں کے لیے قرآن مجید کو لازمی بات ہے کہ 20-25 مرتبہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا. قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ موضوع بیان ہوا ہے وہ توحید، آخرت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. یہ تین چیزیں ہیں جس کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے. توحید کا، آخرت کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا تو اس سے اور جو انبیاء علیہ السلام کے تذکروں پر کتابیں لکھی ہوئی تھیں تو وہ بھی نظر سے گزری ہوئی تھی، ہمیشہ سے لوگ لکھتے ہیں اس کے اوپر. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اسے تھوڑا سا ذرا آج کے دور کے مطابق آسان انداز میں اسے کر کے بیان کر دیا جائے. کتابیں تو موجود تھیں پہلے بھی، لیکن اس میں دو طرح کی چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ انداز محدثین پر تھی، محدثین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سندوں کی کثرت ہوتی ہے اور ایک بات کا تکرار بہت ہوتا ہے، اور یا پھر یہ تھی کہ اس میں ایسی ایسی روایتیں تھیں کہ جو شان انبیاء کے لائق نہیں تھی. تو اس وجہ سے پھر اس کا ذہن بنا کہ ہم خود ایک ایسی کتاب لکھیں، کیونکہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھنے کا، تو اس وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی. دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا تھا کہ یہ کتابیں جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ جو بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلیات اس میں ہیں یا کچھ کم علم لوگوں نے لکھی ہوئی. تو مجھے فرمایا کہ یار اس طرح کا کوئی کام کر دو نا اگر، تو یہ امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا.
کیا مشورہ دیا.
تو میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ، تو میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. اچھا کام جب شروع کر دیا تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ الحمدللہ میں نے آپ کے کہنے پہ کام شروع کر دیا ہے. تو مجھ سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، میں نے کہا نام یوں ہے کہ قصص الانبیاء نام کی بہت ساری کتابیں، ایک نہیں ہے کوئی 20-25 کتابیں ہوں گی، اور دوسرا نام بنتا ہے تذکرۃ الانبیاء، اس نام پر بھی کتابیں موجود ہیں. تو میرا ذہن بنتا ہے کہ حکایات الانبیاء اس طرح کا میں نام رکھوں. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یار یہ حکایات لفظ نا چھوٹا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے جو نا اس کے لیے تھوڑا سا ذرا ہائی قسم کا لفظ کوئی بناؤ. تو میں واقعات حکایات فرمایا حکایات تو اچھے برے سب کی ہوتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے لیے نا زیادہ کوئی ادب والا لفظ ہونا چاہیے، زیادہ تعظیم والا. تو میں سوچ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ وہ اگر سیرت ہو جائے تو سیرت انبیاء. میں کہا A1
سبحان اللہ،
بیسٹ ہے یہ تو، بالکل
مشورہ بھی دیا اور کتاب کا نام بھی دیا،
یہ نام ہونا. تو پھر والد صاحب کے کہنے پر یہ میرے
ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا،
انبیاء جنہیں
ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ. کتنے انبیاء کے اس میں سب حالات زندگی،
اس میں غالباً 33 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے
ماشاءاللہ
غالباً. تو اس میں یہ ہے کہ 27-28 تو وہ ہیں جن کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وہ ہیں کہ جن کا نام نہیں ہے لیکن تذکرہ ہے، جیسے حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اچھا یا حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے قرآن پاک میں. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نام اور تذکرہ بھی شاید نہیں ہے اس طرح صراحت کے ساتھ، جیسے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یوں اس انداز کے اندر ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام.
میں نے اس کتاب کا کچھ مطالعہ کیا ناظرین، ون آف دا یونیک بک ہے، اس میں آیات قرآن کی پہلے ہیں، پھر ہر موضوع انبیاء کرام کی سیرت کو بھی موضوع وائز کر دیا گیا ہے، یعنی طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، یہ خزانہ ہے. یعنی آپ اس میں سے اتنے بیانات کر سکتے ہیں، اتنے نوٹس بنا سکتے ہیں، اور 850 کے قریب اس کے صفحات ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ہیڈنگز ہیں اس کے ساتھ. اور پھر اس کتاب میں جو ہے ماشاءاللہ اس کی جو قیمت ہے 820 روپے اس کی قیمت ہے، مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں، سالوں میں یہ مختلف زبانوں میں بھی انشاءاللہ تشریف لے آئے گی. تو انتظار تھا اس کتاب کا. مجھے صاحب کتنا وقت لگا اس کتاب کو لکھنے میں؟
اس کتاب کو کم میں بیش 1.5 سال لگا
ماشاءاللہ،
لکھنے کے اندر 1.5 سال لگا، پھر آگے پرنٹنگ کے مراحل ہوتے ہیں.
جی ماشاءاللہ. اور کوئی خاص بات آپ اس کتاب کے بارے میں کہنا چاہیں؟ ہم تو قاری ہیں، آپ لکھنے والے ہیں، آپ زیادہ بتائیں گے.
دیکھیے اصل یہ ہے کہ کتاب بیسیکلی لکھنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. لکھنے کے اندر جو مقصد پیش نظر تھا اس میں ایک بہت بڑا مقصد تو یہ ہے کہ کائنات کی جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتیں، یہ کائنات کی پاکیزہ ترین سیرتیں
ہیں. اللہ،
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی.
واہ.
قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا کہ کتنے واقعات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فعل ہمیں تو یوں لگتا بھی نہیں ہے کہ یار اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی، لیکن وہ اتنا معمولی سا ہونے کے باوجود تربیت الہی فوراً ادھر متوجہ ہے.
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے. تو یہ جو ہستیاں ہیں، اچھا پھر وہ ہیں، یہ معصوم ہیں، معصوم سے بڑھ کے اور کیا ہوگا.
واہ واہ.
پھر اس کے ساتھ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو رسول کے بھیجنے کا مقصد اس کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت ہوگی کہ جب اس کی سیرت کا پتا ہوگا، کسی کے اقوال، کسی کے فرمودات، کسی کے فرامین، کسی کے اعمال اور کسی کی سیرت سامنے ہوتی ہے تو اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دو طرح تذکرہ ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، تو خدا کے چنے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہدایت خدا نے فرمائی، جن کی رہنمائی اللہ نے کی ہے، تو تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو لہٰذا یہ بنیادی مقصد کہ ان کا تذکرہ ہو، ان کے ساتھ محبت، ایک ان کی تعظیم
بھی بڑھے۔
مسلمان کو ہر نبی سے پیار ہے اور وہ ہر نبی کی تعظیم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی،
ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تو اوتھینٹک معلومات ملے نا۔ یعنی ہم ماشاءاللہ مفتی صاحب کی جب بھی کوئی کتاب ہاتھ میں آتی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک دعویٰ کر دیتا ہوں کہ جب بھی مکتبۃ المدینہ کوئی کتاب آپ کو دیتا ہے نا، المدینۃ العلمیہ کی ہو، امیر اہل سنت کی ہو، مفتیان کرام، علماء، اب اس کتاب کو ہاتھ میں لے اور پھر شروع ہو جائے پڑھنا، بیان کرنا، اب ٹینشن نہیں رہتی کہ یار یہ کتاب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اب جب مفتی صاحب کی کتاب آ گئی ہمارے ہاتھ میں تو یوں سمجھے ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا، اب اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں لوگوں کو، تو ہمارے لیے خزانہ ہے۔ تو بہرحال اس کو حاصل کرے، آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ مفتی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا دونوں کتابیں میں نے پرچیز کر لی تھی، مفتی صاحب کی اس پہ سگنیچر کروا لیتے ہیں تو ہمارے لیے یادگار ہو جائے گی، لکھنے والے جو ہیں وہ ہمیں اپنا دستخط کر کے دیں گے، اور اس کے پیچھے میری ایک لالچ بھی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال مفتی صاحب کو پیش کریں اور یہ پین بھی دیں۔ مفتی صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں سلسلہ اینڈ کرنے سے پہلے ذرا سائن کرنے کا بھی منظر بنائیے گا اور کال بھی سلسلے میں جب تک لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ،
عالم تیرا پروانہ، آج کا موضوع مدینہ مدینہ، عاشقوں کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب کی آمد مرحبا، اللہ پاک مفتی صاحب کو رکن شورا کو نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، استقامت، جس طرح صحابہ کرام استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی پارا مدنی کاموں میں استقامت مل جائے۔
آمین آمین، اللہم آمین۔ ناظرین کتاب سائن ہو گئی ہے اور کئی عاشقاں نے جو بکس ہوتے ہیں ان کو شاید اس کتاب کو اب لینے کا شوق بڑھ گیا ہوگا، تو مجھے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، میری مدنی چینل کی مجلس میری مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ مدنی چینل آپ کو فری آف چارج کتنی ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہمارے مدنی چینل کو کچھ کیمرے درکار ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر 6 لاکھ روپے کا ایک کیمرہ ہے اور اگر 5-5 کیمرے کر کے ہمیں کوئی دے دے تو ہم یہ 2 کتابیں ہیں میرے پاس، تو میرے 10 کیمرے پورے ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، صدیق اکبر کی سخاوت کا ذکر بھی ہوا ہے، تو یہ 2 کتابیں مفتی صاحب کی سائن کی ہوئی، مفتی میری کتابیں ہیں تو میں تو اس کو سیل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں سیل بھی نہیں کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے ہی آپ نے اکاؤنٹ میں ڈالنے پیسے، 30-30 لاکھ روپے یوں سمجھ لیں ہمیں دے دیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں تو 5-5 کیمرے آ جائیں گے، ان کیمروں سے نہ جانے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول مدنی چینل کی نشریات دیکھیں گے، ہمارے کڈز مدنی چینل کو بیسیکلی وہ چاہیے، لیکن ہم آل مدنی چینل کے لیے اس لیے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سارے چینلز میں چل سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ عالم تیرا پروانہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی سیرت پر ہم نے بہت سارے سلسلے کیے، لیکن بات یہ کہ آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ اس لیے لے کر آئے کہ ان کی بات بھی دراصل نبی کی بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی ہی ایسی گزری کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہی، کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے،
بوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔